السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدال ڈاکٹر صابر صاحب does not need any introduction. You have been listening to his majlises and bayans over the past few days. We all know that he is one of those examples of this, of what sohbat of the Ahlullah can do to a person. We have always heard of sohbat of Ahlullah transforming a person's life. If we really want to see this kind of transformation in a person who was a medical doctor, then we must look at our respected and honored guest, that how the sohbat of Hazrat Haji Maulana Farooq Sahab Rahmatullah Alayh transformed his entire life. And today he has taken over from his Shaykh. When Hazrat Maulana Akim Wad Akhtar Sahab Damat Barakatuh, my Shaykh, arrived in South Africa, he said that this whole business of suluk, tasawuf, and what sohbat does to a person, he said, ye masla yahan aakar hal ho gaya. Because he said, when I was about to land at Jan Smuts Airport, from the top I saw some golden color sand. We all know that near Johannesburg we've got the gold dumps there. So he said, I saw that. So I asked the people that, what is this? The whole area seems to be like gold. So they explained to him that the mine dumps beneath there, and all this is the sand from that mine dump, and it has changed the color of the sand to gold. So he said, if the company of gold can change the color of the sand to golden, then he said, this is the example that if you stay in the sohbat of the Ahlullah, you will not only change your color, وہاں تو صرف مٹی کا رنگ بدلا, یہاں تم خود سونا بن جاؤ گے. یہاں تو مٹی کی صحبت میں مٹی کا رنگ بدل گیا. But if you stay in the sohbat of the Ahlullah, you will become golden yourself. And we know that near Newcastle and other places where there are coal mines, then the color of the sand is black. So this sohbat of the Salihin, the sohbat of the Ahlullah, it is something which is lacking in our lives in these days. So these mashayikh who come here, we must take the maximum advantage of their visits, because whatever the sahaba ikram ridwanullah alayhim ajmain attained, it was due to the sohbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of them were not huffaz of the Quran Sharif, all of them were not mufassirs, all of them were not ulama, but each and every one was a sahabi. The tabi never became a tabi unless he had the company of a sahabi, and the tabi'in, they became that because they had the company of the tabi. So we are very fortunate that today's majlis, Hazrat accepted to have it here in our masjid. May Allah tabaraka wa ta'ala give all of us the tawfiq of deriving the maximum benefit and making amal on whatever nasihat he makes.
Allah Akbar Kabira, Ya Rab Sitrak. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. توفیق الہی اور اپنے محبوب مرشد کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت محی سنت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, والد صاحب کی عمر 54-55 برس کی ہوئی جتنی اب میری عمر ہے. پھر فرمایا, نہایت شوق سے والد صاحب نے مجھے علم دین پڑھایا, یہ سب انہی کا طفیل ہے. تائی صاحبہ نے ان سے ایک بار کہہ دیا تھا, جائیداد سے اولاد کا کب تک کام چلے گا, نوکری کے بغیر گزارا نہیں. اس کو تو عربی پڑھا رہا ہے جس میں نوکری نہیں مل سکتی, یہ بیچارہ کرے گا کیا. دادا فرما. یہ سن کر والد صاحب بہت بگڑے کہ بھائی بھابی اب کبھی مت کہنا، اس بات سے مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے، تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ بیچارہ کیا کرے گا، تم دیکھنا جوتیوں کی اس کی جوتیوں سے روپے لگے پھریں گے.
اللہ.
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد فرما رہے ہیں. اور یہ ادھر رخ بھی نہ کرے گا، وہ دنیا دار آدمی تھے لیکن کس قدر قوی توکل تھا، اگر کسی درویش کے منہ سے یہ قول نکلتا تو لوگ اس کی کرامت سمجھتے. دیکھیے میرے والد صاحب کی بات، اور یقیناً ساری دنیا نے دیکھا اس مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا استغنا، نہ لالچ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھلکاریں، تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلوار. تو شاگرد رشید ایسا کہ استاد زمان نکلا. آگے جا کے آخر میں فرماتے ہیں، صحابی گو نہیں لیکن نمونہ تھا صحابی کا. واللہ ہم کروڑوں جانوں کے ساتھ بھی شکر کریں، ہم اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ حقہ مجدد کا نصیب فرما دیا. ایک واقعے کے راوی خود ہمارے یہاں سکھر میں تھے، ان کا نام تھا مولوی کمال الدین صاحب. مولوی کمال الدین صاحب ہمارے سکھر میں ان کا وصال ہوا. اپنا واقعہ بالتفصیل اس میں کوئی راوی نہیں خود سنایا کرتے تھے. یہ گاندھی جی کی فیملی سے ان کا تعلق تھا، نہرو خاندان سے، یعنی انڈیا کی جو حکومت تھی اس گھرانے سے، اس فیملی کے وہ ممبر تھے. کسی بات پر گھر میں جھگڑا ہو گیا، ہندو تھے پہلے، گھر سے ناراض ہو کے نوجوانی جیسی عمر ہوتی ہے نو عمری کی، گھر سے بھاگ گئے. دہلی کی جامع مسجد کے قریب جو کتب خانے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں وہاں پھرتا رہا، کوئی کتاب میرے ہاتھ لگ جائے تو مطالعہ کروں، تو بہشتی زیور میں نے اٹھا کے دیکھا. ابھی ہندو تھے، اسلام نہیں لائے. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ بہشتی زیور پڑھا، تو جیسے جیسے پڑھتا گیا ویسے ویسے حقیقت منکشف ہوتی گئی. فکر پیدا ہو گئی کہ یہ جو ہے نام لکھا ہوا تھا حضرت والا تھانوی رحمت اللہ کا، ان سے ملوں جا کے جہاں بھی. اس وقت حیات تھے حضرت والا، لوگوں سے مسجدوں میں جا کے پتے پوچھے کہ یہ عالم کون ہے، ان کی خدمت میں کس طرح حاضری ہو سکتی ہے. تو لوگوں نے پتہ بتایا، دہلی سے سہارنپور والے سڑک پر ایک تھانہ بھون قصبہ آتا ہے، وہاں چلے جاؤ. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ دو آبا کہتے ہیں، اسے دو آبا، دو دریاؤں کے درمیان کا یہ جو ٹکڑا ہے دہلی سے سہارنپور تک کا، اس میں اولیاء امت کی، اہل اللہ کی فصلیں لگی ہیں، فصلیں، ایسا بابرکت یہ علاقہ ہے. کاندلہ، نانوتا، تھانہ بھون، جلال آباد، گنگو، کیرانا وغیرہ وغیرہ، جی بابرکت بستیاں ہیں. فرماتے میں تھانہ بھون پہنچا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہاں رنگ دیکھ کر دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایمان لے آیا حضرت کے ہاتھ پر، اسلام قبول کر لیا، اور پوری زندگی عہد کر لیا کہ ساری زندگی انہی کے قدموں میں گزار دوں گا. گھر والوں کو نہ پتا دیا نہ آتا دیا، کتنی بڑی خاندان کے آدمی، مالدار فیملی کے آدمی، حضرت کے قدموں میں پڑ گئے. بہت تلاش ہوئی خاندان کی طرف سے، معلوم ہی نہیں کہاں ہے، بہرحال اسلام لے آئے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا، اور ہمیشہ آخر وقت تک حضرت والا تھانہ بھون کی خانقاہ میں ہی رہے، مسجد میں رہے، نہیں گئے. اس دن کے بعد اس تھانہ بھون کی مسجد سے باہر نہیں نکلے. جب پارٹیشن ہوا تو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ مولوی کمال الدین، دو نصیحتیں، کبھی اپنی فیملی سے رابطہ نہ کرنا، دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کبھی بھی مسجد نہ چھوڑنا، رہائش جب بھی رکھنا مسجد کے حجرے میں ہی رکھنا. بس اس دو نصیحتوں پر عمل آخر وقت تک، سکھر میں بھی جب وہ تھے، اہلیہ ان کی گھر الگ سے تھا، وہاں جاتے تھے ادائیگی حقوق کی خاطر، رہتے تھے مسجد کے حجرے میں ہی آخر وقت تک شیخ کی تعلیم کو، اور جنازہ بھی نکلا اٹھا تو مسجد کے حجرے سے ہی. وہ سنایا کرتے تھے یہ بات کہ ایک مرتبہ ایک ریاست کے نواب حضرت کی خدمت میں دعا کے لیے آئے، انگریزوں نے ان کی اسٹیٹ پر قبضہ کر لیا غاصبانہ، اس کا مقدمہ کورٹ میں چل رہا تھا کہ ریاست آزاد ہو جائے، مجھے واپس مل جائے. خود مختار ریاستیں ہوا کرتی تھیں اسٹیٹس، بڑے بڑے رؤسا نوابوں کی. تو حضرت والا کی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے کہ حضرت دعا فرما دیں انگریزوں سے میری ریاست آزاد ہو جائے. حضرت والا نے مجلس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا فرما دی، اللہ کا کرنا حضرت کی دعا سے ریاست واگزار ہو گئی، آزاد ہو گئی، فیصلہ کورٹ نے ان کے حق میں کر دیا. اس کی خوشی میں اس زمانے کا 15 روپے تولہ سونا تھا، 1 لاکھ روپیہ چاندی کا، 1 روپیہ ایک تولے کا ہوتا تھا سکہ، وہ 1 لاکھ روپیہ بید کی جو یہ ہوتی ہے کین کی ٹرنک صندوق بنا ہوا، اس میں بھرا ہوا تھا وہ، 1 لاکھ تولے ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے کتنا وزن ہوگا 1 لاکھ تولے چاندی، اور آج کل چاندی ہمارے یہاں تقریباً 80 روپے تولہ ہے، تو اس حساب سے 80 لاکھ روپے ہو گئے. وہ خدام اپنے ملازموں سے اٹھوا کے تھانہ بھون کی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں لائے، مجلس لگی ہوئی تھی. جیسے آداب تھے مجلس کے، سلام دعا کے بعد، حضرت یہ میں ہدیہ لایا ہوں. حضرت کے یہاں ہدیے کی عام لوگوں کی طرح ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، بڑی شرائط تھی، تعلق خاص ہو، پھر بے تکلفی ہو، اور جن سے ہدیہ لیا جائے اس کی کوئی خدمت ہوتی رہتی ہو، خدمت وابستہ ہو، ایک دن کی آمدنی سے زیادہ نہ ہو، 30 روپے ماہوار تنخواہ ہے تو 1 روپے سے ہدیہ زیادہ نہیں لیتے تھے، وغیرہ وغیرہ بہت شرائط تھی. ہرکس و ناقص کا ہدیہ نہیں لیتے تھے، شرائط سے ہٹ کر ہوتا تھا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حضرت ہدیہ لایا ہوں. فرمایا میں تو اس طرح ہدیہ نہیں لیا کرتا کسی کا، کس طرح لانا ہوا؟ حضرت آپ کی دعا سے اللہ تعالی نے میرے کو مقدمے میں کامیابی نصیب فرمائی، ریاست آزاد ہو گئی، اس خوشی میں ہدیہ لے کر آیا ہوں. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے یہاں دعا بکتی نہیں ہے، میں نے جو دعا کی اللہ کے لیے کی ہے، اس کے لیے نہیں کی، لہذا اس کو اٹھا کے لے جائیے اس کو اٹھا کے. انہوں نے نہیں اٹھایا، چھوڑ کے چلے گئے. مولوی کمال الدین صاحب کیونکہ حاضر بادشاہ خانقاہ تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، ایسی حضرت مولانا فقیر احمد صاحب اصحاب صفہ میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں چوکھٹ پر گزار دی شیخ کی. مسئلہ سلوک میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، بیچ میں بات نکلتی رہتی ہے، حضرت والا کی خدمت میں حضرت کی برکت سے ہم تو اپنی اصلاح کی نیت سے واللہ حاضر ہوئے کہ تا دم وصال شیخ کی چوکھٹ سے جدا نہ ہو. اب تو چھونے آتے ہیں، چھونے بھی نہیں آتے. شیخ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور کیسا تعلق تھا. حضرت پیارے میاں علی گڑھ کے نواب تھے، بہت بڑے، وہاں وکیل احمد صاحب کے والد حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی، حضرت ابا جی کی بہن ان کے گھر میں تھی، ان کی بہن ابا جی کے گھر میں تھی. حضرت پیارے میاں 8-10 گاؤں کے مالک، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تھانہ بھون میں گھر لے لیا کہ زندگی یہیں گزار دوں گا جب تک کی زندگی ہے. ایسا تعلق شیخ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، شیخ کی صفات کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بیچ میں بات یاد آ گئی. فرمایا میرے حضرت نے جو شیخ کی صفات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وقتی ہوتا ہے، بشر ہے، صفات ہما وقت ایک سی نہیں رہتی، عبادت و ریاضت و مجاہدے سے متاثر ہو کر اگر تعلق کیا آخر بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، ہما وقت نماز کی جماعت سے پابندی نہیں ہو سکتی، یا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے گا، ایک وقت بیٹھ کے پڑھنے کا بھی آئے گا. صفات سے تعلق مت رکھو، اس کی ذات سے تعلق رکھو، جو کہ طبعی تعلق ہوتا، اللہ نصیب فرما دے. اس کے اندر مثال دیا کرتے تھے ہمارے استاد حضرت قاری فتح محمد صاحب، مہاجر مدنی، ساکن بقی، رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا، اس قدر ریاضت و مجاہدہ ان کا تھا کہ شاید ہی کسی کا ہو. فرماتے تھے پوری تسبیح 100 دانے کی، ہر دانے پر 99 اسماء الحسنہ پڑھتے تھے، ایک دانے پر 99 نام، دوسرے پوری 100 کی تسبیح پوری کرتے تھے. 10 پارے الگ یومیہ، کم از کم 20 طواف یومیہ روزانہ، 20 طواف پابندی سے، اور اس کے علاوہ نوافل کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، اور روزانہ روزہ رکھنا، روزے کی حالت میں یہ مشقت طوافوں کی کرنا، بہت مجاہدات تھے. فرمانے لگے بہت سے لوگ حضرت قاری صاحب کی ریاضت و مجاہدے کو دیکھ کر ان کی خدمت میں لگ گئے، بیعت بھی ہوئے، مجلس میں بھی آنے لگے وغیرہ وغیرہ. وہی شیخ کی صفات سے جب حضرت والا پر فالج پڑا، معمولات سب چھوٹ گئے، مجلس ختم، معمولات ختم، ایک ایک کر کے سب کھسک گئے جن کا صفاتی تعلق تھا، اور جو شیخ کی ذات سے تعلق تھا آخر وقت تک چپکے رہے. شیخ تو شیخ ہے، بشر ہو کے بشر ہے، اور فرمایا کرتے تھے بشیر ہے، بشارت سنانے والا ہے. شیخ چپک کے رہو چاہے کیسا بھی ہے آخر دم تک، جب تک کہ حق تعالیٰ کا وستاد ہمیں وصال. اس میں دونوں چیزیں ہیں، زوم آنا ہے، ایک اللہ کا وصال اور ایک خود جب تک نہ مر جائے شیخ کی چوکھٹ نہ چھوڑے. اس طرح شیخ چپک جائے. تو مولوی کمال الدین صاحب ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھائی نیاز جو کہ خادم تھے خانقاہ کے، ان سے اور مولوی کمال الدین صاحب سے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے باہر پھینک کے آؤ. ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی، اس زمانے میں کسی کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی، اس کو اٹھا کے باہر پھینک کے آؤ. فرماتے اتنی وزنی تھی کہ میں اٹھانے میں ہاتھ سے چھوٹی اور میرے پیر پہ لگی، میرے پیر کے فریکچر کر دیا، زخمی ہو گیا پیر. تو میں باہر پھینک کے آیا، 1 لاکھ روپے پھینکوایا جا رہا ہے. دیکھیں استغنا. اس پہ یاد آ گیا حضرت کے والد صاحب نے فرمایا دیکھنا تو صحیح، روپیہ اس کی جوتیوں سے لگا پھرے گا. پھینک کے آئے اور گاڑی میں نواب صاحب نے کہا یہ کیا؟ فرمایا حضرت والا نے فرمایا ہم ایسا پیسہ نہیں لیتے، اٹھا کے لے جاؤ، اسی میں عافیت ہے. اس قدر تذلیل نواب صاحب کی اس وقت ہو رہی تھی اور حضرت شان استغنا کے ساتھ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے استغنا. اور دوسری مثال، ایک دیہاتی آیا، اس پہ حضرت کا خلوص بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہدیے کے اندر بے تکلفی تھی. لے مولوی، بہت بد تہذیبی کے ساتھ سادگی سے نام لینے لگا اور کہنے لگا ایک آنا ہے، 2 پیسے رکھ لے، 2 پیسے واپس دے دے، 2 پیسے تیرے لیے لایا ہوں ہدیے کے، اور 2 پیسے دے دے میرے واپس. حضرت والا نے فوراً لیا، 2 پیسے واپس دیے، اور حاضرین مجلس سے فرمایا اس شخص کے خلوص میں کیا کلام ہو سکتا ہے، میرا تو گزر بسر ہی ان چیزوں پر ہے، لیکن خلوص دیکھتا ہوں کہ کس میں خلوص کتنا ہے، اس شخص کے خلوص میں کیا کلام ہو سکتا ہے، کتنی سادگی سے کہہ رہا ہے 2 پیسے رکھ، 2 پیسے واپس دے. یہ تھا
سبحان اللہ.
مولوی کمال الدین صاحب فرماتے تھے وہ چوٹ جو پیر میں درد ہوا، حضرت والا کو آ کے بتایا، حضرت نے فرمایا زندگی بھر درد جائے گا نہیں، آخر وقت تک پیر کا درد نہیں گیا، اور ہم نے خود پیر دیکھا کہ پیر پہ چوٹ کا نشان تھا. ایسا تو ایک واقعہ ہے، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں. جس دن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اس زمانے کے تقریباً 2500 یا 3000 روپے کے منی آرڈر جو ہوتے ہیں پیسے کے، وہ واپس گئے. اگر حضرت والا چاہتے تو سونے اور چاندی کی خانقاہ تعمیر ہو سکتی تھی، نہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا استغنا بلا استکبار کے دین کے لیے عطا فرما دے. تو حضرت کے والد صاحب نے کیا فرمایا، دیکھنا اس کی جوتیوں سے روپے لگے لگے پھریں گے، لگے لگے پھریں گے. مرتبہ حضرت عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ کی مجلس میں حضرت یہی فرما رہے تھے کہ حضرت ہردوئی دامت برکاتہ کے والد صاحب نے ایک کو انگریزی تعلیم دلوائی کراچی میں ہی، اور حضرت کو دینی تعلیم حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرمائے، دعا کرنی چاہیے. تو فرمایا ایک دن وہ بھائی فرما رہے تھے جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہونے کے باوجود جب وہ کسی سے تعارف کراتے ہیں یوں نہیں کراتے کہ میں فلاں عہدے پر ہوں، یوں کہتے ہیں کہ میں حضرت ہردوئی دامت برکاتم کا بھائی ہوں، حضرت ہردوئی کا بھائی ہوں. یعنی اپنے تمام پڑھے لکھے عہدے سے ان کو کوئی نہیں پہچانتا کتنے بڑے عہدے پر ہیں. اس تعارف سے ساری دنیا میں تعارف ہوتا ہے کہ میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا بھائی ہوں، فوراً عزت ہوتی ہے، ہاتھوں ہاتھ حضرت ہردوئی کے بھائی ہیں. بس پھر دیکھو یہ ہے دین کی نسبت. تو فرمایا اگر کسی درویش کے منہ سے یہ بات نکلتی تو لوگ کرامت سمجھتے، اتنی دور کی بات میرے والد نے فرمائی. بے فضلی ہی تعالی، جنہوں نے انگریزی پڑھی، یعنی میرے بھائی نے، بھائی اکبر علی صاحب نے انگریزی پڑھی، حضرت تھانوی کے بھائی تھے اکبر علی صاحب، انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، ان کو تو بار بار افسوس ہوا کہ کاش مجھے بھی والی صاحب علم دین پڑھاتے اور ان کی خوش فہمی سے اور عبے دین سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. مجھے الحمدللہ ایک دن بھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ میں نے انگریزی کیوں نہیں پڑھی. دل ان کا بہت اچھا ہے، ان کو بہت افسوس ہے کہ والد نے مجھے دین کیوں نہیں پڑھایا، ان کا بہت اچھا قلب ہے. واز میں جب بھی بیٹھے بدوں روئے ہوئے نہیں اٹھے بھائی اکبر علی صاحب، بعض دفعہ چیخیں مار مار کر رویا کرتے ہیں. نہایت ذکی اور ذہین ہیں، اگر علم دین پڑھتے تو بہت بڑے عالم ہوتے. کبھی بھی اہل دین کو چاہیے کبھی بھی غیر اختیاری خیال بھی نہ لائیں کہ ہم بھی ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے، یونیورسٹی میں جاتے. یاد رکھنا اس نعمت دین کی ناقدری ہے. علماء طلباء، جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام وجود میں آیا، سب جگہ شہرت ہو گئی، علی گڑھ یونیورسٹی بن رہی ہے، اب لوگ اس میں پڑھیں گے، سرکار نوکریاں دے گی. انگریز کی حکومت تھی، جو یونیورسٹی سے پڑھ پڑھ کے نکلے گا فوراً سرکاری محکموں میں ان کو نوکریاں ملیں گی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو فکر ہو گئی کہ اب لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو علی گڑھ یونیورسٹی بھیجا کریں گے، دیوبند میں کون بھیجے گا، تو یہ فکر ہو گئی. تو حضرت والا مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ اس دیوبند میں پڑھنے والوں کے رزق کا انتظام فرما، ان کے رزق کا انتظام فرما. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ قطب التکوین فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا قیامت تک کے لیے جو بھی اس ادارے میں پڑھے گا، پڑھ کے نکلے گا، ان دنیا داروں سے علی گڑھ یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں ان سے اچھا رزق ہم عطا فرمائیں گے، ان سے اچھا رزق دیں گے. تب جا کے مجھے بے فکری ہوئی. اب اندازہ فرمائے حضرت مولانا، دوسرا ملفوظ فرمایا حضرت مولانا فخر نظامی صاحب ملامتی تھے، یہ تصوف کی اصطلاح میں فرقے ہوتے ہیں، قلندری، شتاری، ملامتی. ملامتی فرقہ ان کا اپنا حال ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے. وہ جان جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے معتقد نہ رہیں، لوگوں کو پاس سے بھگاتے، قصدن ایسی حرکتیں کرتے ہیں کوئی ہمارا معتقد نہ ہو، اور اب لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے معتقد ہوں. تو وہ ملامتی تھے مولانا فخر نظامی صاحب. ایک بار جامع مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، دہلی کی جامع مسجد سے، ایک بڑھیا نے شربت پیش کر دیا، بیٹا تیرے لیے محبت میں بنا کے لائی ہوں، پی لے. مولانا کا روزہ تھا، بلا تامل پی لیا. بعضوں نے کہا فرض روزہ تھا، بعضوں نے کہا نفل روزہ تھا. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا، فرما بھائی روزہ توڑنا آسان، دل توڑنا مشکل. لیکن ہر ایک کے لیے یہ بات نہیں ہے، میں پہلے عرض کر دی. وہ ملامتی تھے تاکہ جو معتقد ہیں وہ بھی بھاگ جائیں، بھائی یہ تو روزہ توڑ دیا. وہ جان جان کے ایسی حرکتیں کرتے، حال ہوتا ہے. ارے روزے کی قضا ہے، دل توڑنے کی قضا کہاں، قضا رکھنا میرے لیے آسان، دل توڑنا مشکل. پھر ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت حاجی صاحب سے اس کی تحقیق سنی اس واقعے کی. سبحان اللہ، حاجی صاحب مجتہد تھے. فرمایا فرض روزہ توڑنا تو کسی کی دل شکنی کے خیال سے ہرگز جائز نہیں، مگر مولانا مغلوب الحال تھے، اس وقت ان پر قلب کی کیفیت منکشف ہوئی، حقیقت سوم منکشف نہ ہو سکی. اگر حقیقت صوم منکشف ہوتی تو ہرگز روزہ نہ توڑتے، کیونکہ حقیقت صوم حقیقت قلب سے اکمل ہے. یہ ہے تحقیق حضرت حاجی صاحب کی. کوئی اس پر عمل نہ کرنے بیٹھ جائے، یہ آگے بیان فرما رہے حضرت. اس وقت ان سے حقیقت صوم مخفی ہو گئی، قلب کی حقیقت مکشوف ہو گئی. پھر ہمارے حضرت نے فرمایا، اس وقت کوئی مولوی، بلکہ سچ کہتا ہوں ہندوستان بھر میں کوئی درویش بھی سوائے حضرت حاجی صاحب کے اس فعل کی حقیقت نہیں بتلا سکتا تھا. عجیب شان تھی، کیسی ہی الجھی ہوئی بات ہوتی تھی فوراً سلجھا دیتے تھے. تبھی تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے زبردست عالم فرمایا کرتے تھے، کوئی حضرت حاجی صاحب کی کشف و کرامات دیکھ کر معتقد ہوتا ہے، کوئی کچھ دیکھ کر معتقد ہوتا ہے. میں تو حضرت حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے معتقد ہوا ہوں. بہت بڑے شخص تھے، بظاہر تعلیم کافیت تک تھی. جیسے رات عرض کیا گیا حضرت کی برکت سے، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا. جب حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے پھر ان کتابوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی. ان میں سے تھے حضرت حاجی صاحب. جب حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، بحری سفر تھا، کافی دنوں میں جہاز پہنچا کرتا تھا، تو اس بحری سفر میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ میں اور حضرت نانوتوی میں کسی مسئلے میں بحث ہوئی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی بزرگی کی وجہ سے معتقد ہو کر بیعت ہوئے، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہو کر بیعت ہوا. دونوں میں بحث چل رہی تھی کسی مسئلے میں، مسئلہ فقہی بھی تھا، فلسفیانہ بھی تھا. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا حضرت حاجی صاحب سے پوچھیں گے. حضرت گنگوئی فرمانے لگے حضرت حاجی صاحب کو کیا معلوم اس مسئلے کا. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا دیکھ لینا، اس کا فیصلہ حضرت حاجی صاحب ہی فرمائیں گے. ہم مکہ معظمہ چل رہے ہیں اور مکہ معظمہ پہنچ کر یہ مسئلہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. فرمایا بہت اچھا. جب مکہ معظمہ پہنچنا ہوا، مجلس حرم شریف میں ہو رہی تھی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، تو دونوں حضرات جا کے ابھی مجلس میں بیٹھے ہی ہیں، حاجی صاحب کی مجلس کچھ اور چل رہی تھی، اسی وقت مجلس کا عنوان بدل گیا. بعض لوگ اس مسئلے کے بارے میں یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں. وہ سوال جو ان کا بحری جہاز میں بحث جس پر چل رہی تھی، وہ سوال حضرت کی زبان پر. تو فرمانے لگے ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں، اور اس کا اصل جواب یہ ہے. حضرت نانوتوی فرمایا کرتے تھے میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ بے تکلفی تھی، آپس میں محبت تھی. فرمانے لگے دیکھو میں کیا کہتا تھا، حاجی صاحب کیسے ہیں، حاجی صاحب کیسے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو کتاب کے عالم ہیں، حاجی صاحب کتاب والے کے عالم ہیں. ہم کتاب کے عالم ہیں، حاجی صاحب کتاب والے کے عالم ہیں. اور ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے مٹھائیاں ان کے نام ہم کو یاد ہیں، فلاں مٹھائی کیسی ہوتی ہے، فلاں مٹھائی کیسی ہوتی ہے، اور دیکھی نہ کبھی کھائی. اور حضرت حاجی صاحب کی مثال ایسی ہے، نہ مٹھائیوں کے نام معلوم اور کھائی سب ہیں، کھائی سب ہیں. ایسی شان کے تھے. اور فرمایا حضرت نانوتوی فرمایا کرتے تھے میں تو حضرت حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے معتقد ہوا ہوں، حالانکہ بظاہر ظاہری تحصیل کافی تک کی تھی. ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، ایک منطقی عالم تھے. کبھی اہل اللہ سے الجھنا نہیں چاہیے، نہ کبھی بحث کرنی چاہیے، نہ بحث کے ارادے سے ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے. ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام. ایسے ہی امتحان کرنے پہنچ جاتے ہیں طلبہ، ایک صاحب پہنچ گئے، معترض جو ہوا کرتے تھے بزرگوں کے پر، یہ کسی اور بزرگ کی مجلس میں چنا لے کے دانا، یہ بتائیے جی اس پر کس کی مہر لکھی ہوئی ہے، اس دانا کس کی قسمت میں، کون کھائے گا اس کو. انہوں نے کہا یہ بزرگی ان کی بہت مشہور ہے، جو کہیں گے اس کے خلاف کروں گا. ان بزرگ نے فرمایا اس دانے پر مرغ کی مہر لکھی ہوئی ہے، مہر مرغ کھائے گا اس کو. اس کے دل میں یہ ارادہ تھا جیسے یہ کہیں گے ویسے ہی میں کھا لوں گا. اس ارادے سے انہوں نے جیسے ہی منہ میں ڈالنا چاہا ناک میں پھنس گیا، سانس کے ذریعے ناک میں جا کے پھنس گیا، زندگی مصیبت میں، سانس لینا مشکل ہو گیا، تنگ آ کے تکلیف میں ڈاکٹر کے پاس گیا، جو اس وقت کے حکیم اطبا، ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے وہ طریقہ ہوتا تھا ناس کا، سونگی جاتی تھی پھر چھینک آتی تھی، وہ دی، جب وہ نکلی تو جیسے ہی چھینک لی وہ دانہ جو نکلا حکیم صاحب کے مطب کے باہر مرغا پھر رہا تھا، فوراً کھا گیا. کبھی اللہ والوں کا امتحان نہ لے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے ایک افغانی عالم تھے، کوئی بہت بڑے عالم تھے جن کو ہر چیز پر عبور تھا، فلسفے پر بھی فقہ پر بھی، اور انہوں نے سوچا میں ان کا بڑا، ان کی بزرگی، بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا کیوں بیعت ہو گئے، میں ان کا امتحان لوں گا. خیر پہنچ گئے حضرت حاجی صاحب کا امتحان لینے. پوچھنے لگے فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلاں مسئلہ ایسے ہے، فلسفے کے بھی سوال کیے، منطق کے، اور کچھ فقہی سوال بھی کیے. حضرت حاجی صاحب نے سب کے شرح و بست کے ساتھ جوابات عنایت فرمائے، پوری شرح و بست کے ساتھ. جب وہ فلسفے کا سوال پوچھتے تھے منطق کا، حضرت بائیں طرف دیکھتے تھے جواب دے دیتے تھے، جب وہ فقہی سوال پوچھتے تھے حضرت دائیں طرف کچھ دیکھتے تھے جواب دے دیتے تھے. بعد میں خود دام نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا تھا، ایسے ایسے علمی سوال اور اشکال انہوں نے کیے جو ہم بھی جواب نہیں دے سکتے، آپ نے کیسے جواب دے دیے؟ فرمایا جب یہ فقہ کا مسئلہ پوچھتے تھے میں دائیں طرف متوجہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روح میرے دائیں طرف منکشف کر دی. ان سے پوچھتا تھا وہ جواب دے دیتے تھے، میں بتا دیتا تھا. جب یہ کوئی منطق کا فلسفہ پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ نے امام راضی کی روح میرے بائیں طرف منکشف کر دی تھی، میں ان سے پوچھ لیتا تھا بتا دیتا تھا. بس میں تو یہ کرتا تھا، مجھے کیا معلوم یہ کیا پوچھ رہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنی نسبت عطا فرمائے. فرمایا خواجہ صاحب کو، فرمایا حضرت نے یہ انضباط اوقات بڑی چیز ہے، یہ نہیں چاہیے ایک کام کے وقت دوسرا کام، دوسرے کے تیسرا کام، جس کام کا جو وقت مقرر ہو اس کو اسی وقت کرنا چاہیے، اس سے وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے. ٹائم ٹیبل، شیڈول اپنے نظام الاوقات کا بناؤ. اس کو حضرت فرمایا کرتے ایک بزرگ کا کہنا ہے نظم قائم کیجئے اوقات میں، نظم قائم کیجئے اوقات میں، برکتیں پھر دیکھیے دن رات میں. مغتنم ہے دولت عمر عزیز، کیجئے ضائع نہ لغویات میں. کہتے ہیں معمولات نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ہمارے اکابر کے معمولات کس پابندی کے ساتھ اور پھر کیسی خیر و برکت ہوتی تھی. حضرت فرمایا کرتے تھے عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے یہاں کراچی میں تھے، ان کا ٹائم ٹیبل اتنا پختہ تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کے گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کرتے تھے. یعنی جو وقت، جس وقت کا جو معمول تھا اسی وقت پہ اس معمول کو کرتے تھے، لوگ گھڑی نہیں دیکھتے تھے، حضرت کو معمول کرتا دیکھ کے اپنی گھڑی ٹھیک کرتے تھے کہ اس ٹائم ان کا یہ معمول ہے. ایسی پابندی اوقات تھی. تو حضرت والا نے خواجہ صاحب سے فرمایا کہ انضباط اوقات بڑی چیز ہے، اوقات کو منضبط کرنا چاہیے اور ایک وقت کا کام دوسرے وقت پہ نہیں ڈالنا چاہیے، جس کام کا جو وقت ہو اس کو اسی وقت کرے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور راحت رہتی ہے. پھر اپنی نسبت فرمایا میں بعد کھانا کھانے کے دوپہر کو سیدھا بالا خانے پر چلا جاتا ہوں، وہاں تنہائی میں چاہے پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن سکون ہو جاتا ہے. غیر اوقات میں اگر کوئی بات پوچھے تو صبح سے دوپہر تک کام کرنے میں اتنا تھکان نہیں ہوتا جتنا غیر وقت میں دو منٹ میں ہو جاتا ہے. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون تشریف لائے حضرت کی خدمت میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان دنوں میں تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے. حضرت سے اجازت چاہی کہ حضرت میرا معمول ہے تفسیر لکھنے کا، اگر اجازت ہو تو ابھی آتا ہوں. گئے اور پانچ منٹ میں واپس آ گئے. حضرت والا نے پوچھا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے کہ آ بھی گئے؟ فرمایا جی حضرت، بس معمول کا ناغہ نہیں کیا، دو ہی سطر لکھ کے آ گیا ہوں. یہ ہے معمول کی پابندی، معمول چاہے تھوڑا ہو، ہو پابندی کے ساتھ اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت رتبے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے. ایک بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امتحاناً زکات کا مسئلہ پوچھ لیا. فرمایا تمہاری زکات تو یہ ہے جب نصاب پورا ہو اور ایک سال گزر جاوے، اور ہماری زکات یہ ہے کہ اتنا جمع ہی نہ ہونے پائے کہ زکات واجب ہو. پھر نماز میں سہو ہو جانے کے متعلق پوچھا، فرمایا ایسے قلب کو سزا دو جو خدا کے سامنے کھڑا ہو کر غافل ہو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس دن سے معتقد ہو گئے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے. ایک بار حضرت بشر حافی کی بہن نے ان کی وفات کے بعد آ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا. امام صاحب جانتے نہیں تھے کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن سوت کاتا کرتی تھی، وہ چرخہ ہوتا تھا روئی سے دھاگا بنایا جاتا تھا، اس کو سوت کاتنا کہتے ہیں، اب تو اس کا رواج نہیں رہا، مشینیں آ گئی سب جگہ. تو ایک مرتبہ بادشاہ کا جلوس نکلا بغداد میں، اور بادشاہ کا جلوس جب نکلتا تھا تو مشعلیں ہاتھ میں روشنی کی ہوتی تھیں، وہ جب گزر رہی جلوس گزر رہا تھا انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بادشاہ کا جلوس جب گزرا اس کی مشعلوں کی روشنی میں میں نے جو سود کاتا، آیا وہ سود حلال ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی مشعلوں کی روشنی کے اندر جو ہے میں نے وہ سود کاتا ہے، مجھے شک ہو گیا ہے اس کا استعمال کروں کہ نہ کروں. امام صاحب اس عورت کے تقویٰ پر متعجب ہوئے کہ ایسا سوال تو کوئی بہت ہی متقی پوچھ سکتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کہنے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ سننا تھا آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یاد آ گئی ان کی مجلس ہے، ان کی صحبت ہے. پھر فرمایا اگر کوئی اور پوچھتا تو خیر، اب تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سوت تمہارے لیے جائز نہیں، کسی اور کے لیے ہوتا تو جائز ہوتا، تمہارے لیے جائز نہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ پڑھے لکھے نہیں تھے، عامی بزرگ تھے، لیکن اتنا بڑا مجتہد ایک بے پڑھے لکھے شخص کی صحبت میں جایا کرتا تھا. ایک فرمایا میں تو کتاب کا عالم اور عارف ہوں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص کتاب والے کا عارف ہے، میں تو صرف کتاب کو جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو بھی جانتا ہے. دوسرے ملفوظ میں فرمایا، کتنی قیمتی باتیں حضرت تھانوی کے ملفوظات. حدیث شریف میں آتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کی ایسی گندگی پھیلتی ہے کہ فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں جھوٹ بول. پھر فرمایا چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی نور حق برمان جن. کھلی ہوئی بات ہے، جب چاہو تجربہ کر لو، بالخصوص سالکین اور طالبین اور طلبہ کے لیے یہ خاص بات، جب چاہو تجربہ کر لو، ملنا جلنا کم کر دو، بولنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھاننا بند کر دو، گناہوں سے بچو، خود بخود فہم و عقل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی. قیمتی بات، ملنا جلنا کم کر دو، بولنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھاننا بند کر دو، معاصی سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود عقل و فہم میں نورانیت پیدا ہوگی. جو لوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کا فہم اور عقل برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کا فہم اور عقل برباد ہو جاتی ہے، معاصی سے ادھر ادھر دیکھنے بھالنے سے حواس منتشر ہو کر عقل خراب ہو جاتی ہے. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے زبان بند کر دل کھل جائے گا. دل کھولنے کی ایک ہی صورت ہے کہ زبان کو بند کر، یعنی لا یعنی کلام سے بچے، لا یعنی کلام سے بچے، لا یعنی تحریر کے دیکھنے سے بچے. اخبار بھی نہیں، عام مشغلہ ہو چلا ہے، ہمارے یہاں تو بہت ہے، یہاں کا معلوم نہیں، بلا وجہ گھنٹوں بیٹھ کے اخبار چاٹتے رہتے ہیں اور پھر سحری نہیں ہوتی، صبح کا اخبار الگ دیکھتے ہیں، شام کو چھپتا ہوا الگ دیکھتے ہیں، رات کا الگ دیکھتے ہیں، پھر جو منتھلی اور ویکلی پرچے آتے ہیں ان کو الگ دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو دین کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے. عام معمول مدرسے کے طلبہ اخبار بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے. جس طرح لایانی کلام سے ظلمت آتی ہے، لایانی کام سے ظلمت آتی ہے، لایانی تحریر کے پڑھنے سے بھی ظلمت آتی ہے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے، اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے. فرمایا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، جس وقت اہل اللہ کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بہت ہی محبت ہے. حالانکہ بڑے عالم ہیں، علماء کو ایسی محبت عشق کے درجے میں درویشوں سے کم ہوتی ہے، مولانا کو تو اہل اللہ کے ساتھ عشق ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قطب الاقطاب بو حنیفہ وقت حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر ایک ہی مجلس میں تمام اولیاء اللہ جمع ہوں، سب کے سب جمع ہوں، ان میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی ہوں، بایزید بستامی بھی ہوں، اور ہمارے حضرت حاجی صاحب بھی ہوں، تو ہم تو حضرت حاجی صاحب کے سامنے حضرت جنید یا کسی اور کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے. مسئلہ سلوک، اس کو کہتے ہیں توحید مطلب. توحید مطلب اپنے شیخ کے سوا کسی کی طرف نظر لے کے بھی نہ جائے. جس نے یہ اس پر عمل کیا وہی فائدہ اٹھائے گا، اور وہی فائدے میں فیض بھی وہی حاصل کرے گا. اور یہ جو ہرجائی پن ہے، جو آیا جس کی آیا جس کی مجلس میں جس سے چاہے معتقد ہو رہا، اب یہاں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہر ایک سے، جہاں بیعت کا اعلان ہو رہا ہے بیعت ہو رہی، جہاں بیعت کا اعلان ہو رہا ہے بیعت ہو رہی. اپنے شیخ کو پتہ نہیں کھیل بنا لیا، اس پیری اور مریدی کو. وحدت مطلب ایسا ہو، بس یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، اپنے شیخ کی چوکھٹ پکڑ لی جس کی پکڑ لی، اب اس کے سوا دوسرے کا وسوسہ بھی نہ لائے. خدمت عظمت اکرام سب کا، خدمت عظمت اکرام سب کا، موازنہ کرنے نہ بیٹھے، بس میرا باپ میرا باپ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چاہے ساملا صحیح بھائی، اب باپ ہی ہمارے کا رنگ کالا ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا باپ تو باپ ہے. ہوں گے ہمارے یہاں شکارپور ہے سندھ میں شہر، اور کہاں تھانہ بھون، شکارپور سے تین شخص حضرت، دونوں تینوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دو خلفاء ہوئے اور ایک خلفاء میں سے نہیں ہوئے، مرا الہی بخش صاحب آوان رحمت اللہ علیہ، حکیم فضل اللہ صاحب، دونوں کو خلافت ملی. اس زمانے میں کہاں شکارپور کہاں تھانہ بھون، یہ حضرات سفر کر کے تھانہ بھون پہنچے سندھ سے، جبکہ سندھ میں سارے بہت بڑے بڑے مشائخ تھے، پنجاب میں بھی، تو ہر جگہ شیخ کی بستی میں بالخصوص حضرت فرمایا کرتے تھے. تو معمول رہا چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، مخالفت گھر میں ہی ہوتی ہے، محلے میں ہوتی ہے، بستی میں ہوتی ہے، باہر والے آ کے فیض لے جاتے ہیں، محلے والے محروم رہتے ہیں، یہ تو قاعدہ رہا ہمیشہ سے. تو جو حاسدین ہوتے ہیں بزرگوں کے، ایک صاحب تھے مخالفین میں سے، یہ حضرات بیٹھے خربوزے کھا رہے تھے. مانا الہی بخش صاحب آوان رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود ہمارے حضرت کو سنایا کہ ہم خربوزہ کھا رہے تھے تو ایک شخص آیا تھانہ بھون کا، پوچھنے لگا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم سندھ سے آئے ہیں، ملک سندھ سے، بڑی بات تھی اتنی دور سے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اتنی دور سے آپ آئے، تمہیں کوئی بزرگ نہیں ملا؟ کتنے بزرگ ہیں سندھ میں، پنجاب میں، اور پورے علاقے کے اندر تمہیں تھانہ بھون ہی نظر آیا تھا، یہاں کیا رکھا ہے؟ اور دوسری بہت سی ایسی باتیں کرنے لگا. حضرت فرمایا کرتے تھے الہی بخش صاحب آوان رحمت اللہ علیہ، میں نے تو ایک ہی بات کہی کہ دیکھ بھائی، جب وہ اپنی بات کہہ چکا، مجھے تو پسند ہے اور مجنو کو لیلا، پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر. وحدت مطلب، توحید مطلب، یہ شرک فی الطریق ہے کہ جس سے ایک دفعہ تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور دوسروں کے ہاں جاتا پھرے، شیخ شیخ ہی ہوتا ہے. فرمایا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے، ایک ہی مجلس میں تمام اولیاء اللہ جمع ہوں اور ہمارے حضرت حاجی صاحب بھی ہوں، ہم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے کہ کون بیٹھا ہے، ہماری نظر تو حاجی صاحب ہی کی طرف ہوگی. حضرت حاجی صاحب چاہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف التفات کریں یا کسی کی بھی طرف کریں، ہمیں تو اپنے حاجی صاحب سے مطلب. فرمایا مثنوی شریف کا ایک شعر ہے، شہوت دنیا مثال گل خنست، ازو حمام تقوی روشن است، کہ دنیا کی شہوت کی مثال ایسی ہے جس سے کہ حمام میں تقویٰ روشن ہوتا ہے. حمام کو کوڑے کباڑ سے روشن کرتے ہیں جس سے گرم ہو جاتا ہے. ارے دنیا کی شہوت کو ضبط کیا جاوے تو اس سے تقویٰ کی ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بھی وہ مائیت حاصل نہیں ہوتی جو ایک نظر بد سے بچنے سے ہوتی ہے. ایک شخص ہزار رکعت نفل پڑھ کے دیکھ لے، اس سے وہ قرب حاصل نہیں ہوگا، اس سے یقیناً ہوگا اس سے کہیں زیادہ قرب اس سے حاصل ہوتا ہے جب آدمی نظر بد سے بچتا ہے. جس وقت دل تقاضا کرے کہ دیکھو، اور فرمایا اس وقت ہے اللہ کے تعلق حاصل کرنے کا موقع، ان کا محبوب بننے کا موقع، عین وہی ساعت اور وہ گھڑی ہے. جس وقت یہاں سے شہوت کی آگ روشن ہو رہی ہے، اس شہوت کی آگ سے تقوی کے حمام کو روشن کر لو کہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، اپنا دل توڑ دوں گا، اپنے نفس کی خواہش کو لات مار دے اللہ کے حکم کے سامنے، پھر دیکھے کہ تقوی کا حمام کیسا روشن ہوتا ہے. فرمایا جب شہوت کو روکا جاتا ہے، طبیعت میں ایک شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شگفتگی کو محفوظ رکھ کر اس سے طاعت میں کام لینا چاہیے. یہ حکمتیں رکھی ہیں حق تعالی نے میلانات اور جذبات میں. ان سے اب نامشروع موقعوں پر کام لیا جاتا ہے. خیر نامشروع شہوت سے تو نقصان ہوتا ہی ہے، مشروع شہوت کے افراط میں بھی نقصان ہے. مشروع شہوت جو بیوی کے ساتھ ہے، اس کی زیادتی میں بھی آدمی پڑے گا تو نقصان ہوگا، اس وجہ سے کہ طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے. شہوت میں جب جو جائز شہوت ہے اس میں بھی کثرت کرے گا تو طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے. بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے، بہت غلو اس میں نہیں کرنا چاہیے. حضرت نے 40 وصیتیں نصیحتیں اپنے خاص متعلقین کو کی ہیں، بیشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو غور سے پڑھنا چاہیے. اس کے اندر ایک نصیحت یہ بھی کی ہے تمام سالکین اور اپنے متعلقین کو کہ جب تک شدت کا تقاضا نہ ہو اس وقت تک مجامعت نہ کرے، بیوی کے قریب بھی نہ جائے، جب تک کہ تقاضا صادق نہ ہو، کاذب نہیں اشتہائے صادق نہ ہو. اس کے غلو اور زیادتی سے بھی نشاط میں کمی آتی ہے، اور نشاط میں کمی آنے سے معمولات میں خلل پڑتا ہے جس سے کہ بہت نقصان ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے جہاں تک ہو سکے جمعیت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، یہاں تک کہ اگر چار پیسے کسی کے پاس ہو ان کو بھی جمع کر کے رکھے تاکہ قلب کو جمعیت رہے. بے احتیاطیوں سے جمعیت میں فرق پڑتا ہے، جب جمعیت میں فرق پڑتا ہے معمولات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی باتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.